لال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ انعام شریف آیت نمبر 5 تک کا مضامین توحید کے حوالے سے اور دلائل توحید کے حوالے سے ان کی توجہ کو اس طرح مبذول کرانے کے لیے سورہ انعام سمیت مکی تمام صورتوں کے اندر اسی طرز خطاب کو انتخاب فرمایا۔ اب آیت نمبر 6 جس کی تلاوت، 6 کی مکمل تلاوت آپ حضرات نے خطبے میں سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ، اس کی بحث سمجھانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اہل مکہ تجار تھے، تاجر تھے، تجارتوں کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں انہیں سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو جب وہ مکہ سے نکل کر ملک شام یا دیگر اور جگہوں پر سفر تجارت کے لیے جاتے تو اللہ رب العزت کی کتنی شفقت رہی انسانوں پر اور بالخصوص اہل مکہ پر۔ پہلے آسمان اور زمین کی موٹی موٹی نشانیوں نے بتائی گئی کہ دیکھو یہ خود بخود تو نہیں بنی، پھر انہوں نے کہا کہ اپنے وجود کو دیکھو، تمہارا یہ وجود بھی خاکی ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ ایک بچہ، ایک جنین، ایک قطرے سے جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر تم اس کو دفن کر دیتے ہو، اور یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس پر غور کرو۔ فرمایا اگر یہ بات کا تم مذاق اڑاتے ہو، کفار اس بات کا مذاق اڑانے لگے اپنے عناد، اپنے حسد اور اپنے بغض کی بنا پر۔ جواب تو کچھ نہ بن پڑا، بس تمسخر کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ لیکن رب کریم کی ذات جو مستغنی عن الخلق ہے، جسے خلق کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ہدایت کے لیے مختلف اور متعدد ذرائع ذکر کرتا رہتا ہے انسان کی ہدایت کی۔ جب مظاہر کائنات اور اپنے وجود پر جو اللہ کے وجود کی نشانی ہے، جب اس کا انکار کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم تجارت کرتے ہو، اب اس طرح سمجھ لو ہمارے، ہمارا پتہ اس طرح حاصل کر لو تم کہ جب تمہیں نعمتیں بتا دی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح ہے۔ کیونکہ اب یہ دیکھو کہ تم تجارت کرتے ہو، کاروباری سفر کرتے ہو، اپنے شہر مکہ سے نکل کر دوسری جگہ پر جاتے ہو، تم نہیں دیکھتے یہ علاقوں میں سفر میں تمہیں کھنڈرات نظر آتے ہیں، اور وہاں پر گزشتہ قوموں کے آثار نظر آتے ہیں، تم غور نہیں کرتے کہ قومیں کیسے ختم ہوگی۔ پہلے انعام ذکر کر دیا گیا، اب عذاب کی طرف لایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تم، یہ تو تمہارے مشاہدے میں ہے، یہ تو تمہارے روزمرہ کے مشاہدے میں ہے، اور تمہاری آنکھیں اس کو دیکھتی ہے، تمہارا دل اس پر غم کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے محلات۔ فرما قوم عاد اور قوم سمود سے تمہارا تو اکثر گزر ہوا ہے، کیا ان پہاڑیوں میں تم نے ان کے بنے ہوئے شگاف نما قلعے نہ دیکھے؟ انسانیت آج کے دور میں بڑے بہترین قسم کے انجینئرز ہیں، بڑے اچھے اچھے اسٹرکچر بناتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں، لیکن آپ حیران ہیں کہ جناب آج سے ہزاروں سال پہلے قوم سمود اور قوم عاد کو دیکھیں کہ پہاڑ کے اندر جو انہوں نے تراش خراش کر وہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں، آج بھی جزیرہ عرب پر ان کے وہ قلعے اور ان کے وہ آثار موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دیکھو وہ کتنی ذہین قوم تھی کہ جنہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہیں، ان پہاڑوں کو پھاڑنا، چیرنا اور اس میں اپنے لیے مسکن بنانا اور راحت کی زندگی گزارنے کے لیے اس میں ایسا طرز آرام پیدا کرنا، اس سے تم تو بالکل تہ دست لوگ ہو، تمہیں تو کچھ نہیں پتا۔ لیکن وہ قوم کو دیکھو کہ جو پہاڑوں میں جنہوں نے گھر بنائے تھے، وہ کتنی ذہین قوم تھی، تم سے زیادہ زیرک قوم تھی، تم سے زیادہ سمجھدار قوم تھی، تم سے زیادہ عقل رکھنے والی۔ آج تم اپنی چھوٹی سی عقل سے اعتراض کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہاری عقل ان کے سامنے عشر عشیر بھی نہیں ہے، دسواں حصہ بھی نہیں ہے۔ تم دیکھو کہ ان کے پاس کاریگری اور فنی کتنی تھی کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے اور ان کی زمینیں سونا اگلتی تھی اور ان کی زندگی گویا کہ بزم ارم بنی ہوئی تھی، ہر طرف ان کے لیے انعامات، دور دور تک ان کے لیے غم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اتنے ماہر لوگ تھے، اتنے بہترین تاجر تھے، اتنے بہترین نظم و نسق کے ملک کو چلانے والے تھے، اتنا بہترین وہ انتظام سنبھالنے والے تھے کہ رب کریم نے قوم سمود کے بارے میں فرمایا کہ اس قوم کو دیکھو، لیکن جب انہوں نے ہماری نافرمانی اور ہمارے نبیوں کو جو ہم نے ان کی طرف بھیجا, ان کا مذاق اڑایا, انہیں جادوگر کہا, ان کا تمسخر کیا, انہیں قتل کیا, انہیں مارا, ان کی شان میں مغلظات بکی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عقل ذہانت سب چیز دی تھی, یہ محلات بنانے نہیں دی تھی, یہ فطرت کا جوہر ہم نے اس لیے دیا تھا کہ تم اپنے مالک حقیقی کو پہچانو. لیکن دیکھو وہ ذہین قوم, وہ فتین قوم, وہ عظیم قوم کہ جس کے کارنامے کو دیکھ کر تمہارا دل کہتا ہے کتنی عظیم قوم تھی, یہ کیسے غرق ہو گئی. فرمایا کہ انہوں نے جب ہماری نافرمانی کی, ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا, ہمارے دین کا مذاق اڑایا, تو ہم نے تمہیں ان کو تمہارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے. تو کہا کہ تم دیکھو کہ یہ زمین اور آسمان کی چیزیں, یہ موٹی موٹی دلیلیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, تو یہ چیزیں دیکھو کہ جن قوموں کو دیکھ کر تمہارا دل غم کھاتا ہے. وہ قوم تم سے ذہین تھی لیکن جب انہوں نے ہمارے دین کے ساتھ مذاق کیا تو ہم نے ان کو نیست و نابود. قوم ثمود کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, کیونکہ پتھروں کو خراش کر اور سنگ تراشی کر کے بہت خوبصورت وہ محلات پہاڑوں کے اندر وہ بناتے تھے, جس کا ذکر آگے بھی اور صورتیں سورہ مکیوں کے اندر آگے ذکر آئے گا, اس میں بھی سورہ انعام میں بھی ذکر ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے سامنے کوئی مشاہدہ پیش کریں, آپ کوئی معجزہ پیش کریں تو ہم مان لیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو معجزہ اگر تم حق کو قبول کرنے کے لیے مطالبہ کرتے ہو تو ضرور تمہارے سامنے پیش کیا جائے, لیکن اگر تم پہلے سے ہی اندھے بہرے بن جاؤ اور عناد اور بغض میں بالکل آری ہو جاؤ, تمہارے سامنے کچھ بھی بات کرو تم جادو کہہ دو. تو کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں. کہا کیا مطالبہ؟ کہا یہ جو پہاڑ ہے جو ہمارے توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے, حالانکہ ہم پہاڑوں کو توڑ کر تراش خراش لیتے ہیں, آپ ایسا کام کر کے دکھائیں کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی ایسی ہو, یعنی اپنی طرف سے 10-12 جو ان کے اندر خوراک قسم کے لوگ تھے جو بڑے ذہین کہلاتے تھے, انہوں نے کہا ایسی کوئی شک بناؤ کہ یہ بولیں کہ چھوڑو ایسا کبھی ہو سکتا ہے. ابھی 4-5 جو ان کے عقلمند لوگ تھے اور مذاق کے طور پر انہوں نے ایک شک بنا لی کہ یہ پوچھو نبی کر سکتا ہے تو ہم ان کو مان لیں گے. تو وہ ہنستے ہوئے آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو مضبوط پہاڑ ہے اس سے زندہ اونٹنی نکلے, اور نکلے بھی تو حاملہ ہو, پیٹ میں اس کے بچہ ہو. اب دیکھیں عجیب و غریب شکیں, اس سے نبوت کا کیا تعلق؟ کہ وہ نکلے اور وہ حاملہ ہو اور جیسے ہی اونٹنی باہر آئے وہ بچہ پیدا کر دے, یعنی اسی وقت اس کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے وہ پیدا ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ نے رب کریم کے حضور دعا فرمائی, معجزے کا اظہار ہوا. یہ وہ معجزات ہیں, میں نے معجزے پر درس سیرت میں بڑی تفصیلی تقریر کی ہے, یہ وہ معجزات ہیں جو دعا کے تحت ہیں. معجزے کی 3 قسمیں ہیں, 2 میں نبی کا دخل نہیں ہوتا اور 3 جو قسم ہے اس میں نبی کا دخل ہوتا ہے ارادے کے طور پر, ٹھیک ہے نا. اب یہ وہ معجزہ جیسا قرآن نازل کر دینا, یہ معجزہ تو ہے لیکن اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں, رب جب چاہے نازل فرما دے. اور دعا کر کے جس بات کا مطالبہ کیا جائے اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں, دعا کے تحت وہ بات ہو جاتی. اور تیسرا معجزہ جو احادیث اور قرآن ثابت ہوتا ہے کہ نبی نہ دعا کرے نہ کچھ کرے, بس اس چیز کو بنانے کے لیے ہمت کر لے اور اللہ پیدا کر دے, تو اس میں نبی کا دخل ہوتا ہے. اس کو نبی کا کسب کہتے ہیں اور اللہ کی تخلیق کرتے ہیں, اسی سے نبی کا اختیار پیدا کیا جاتا ہے. اور یہ کہنا کہ نبی کا معجزے میں دخل نہیں ہوتا یہ معتزلیوں اور خارجیوں کا مذہب ہے. اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ جناب جس طرح آپ کے ثواب اور گناہ کے کام میں ثواب اور گناہ رب دیتا ہے اور ثواب و گناہ کا ارادہ آپ کرتے ہیں, تو جس طرح آپ کے فعل میں آپ کا ارادہ ہوتا ہے, آپ کا اختیار ہوتا ہے, اسی طرح نبی کے فعل میں بھی اس کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کا اختیار ہوتا ہے. اب حضرت گرامی جب وہ اونٹنی باہر آئی اسی طرح کی شکل بنی تو قوم ثمود نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے اس اونٹنی کو اپنی اونٹنی فرما, ناقۃ اللہ, یہ رب کی اونٹنی, اس کو شرف عطا فرمایا ناقۃ اللہ. اب رب معاذ اللہ اس پر بیٹھتا تو نہیں, یہ رب کی سواری تو نہیں, اس طرح کہ بیت اللہ, اللہ اس گھر میں رہتا تو نہیں, مقید تو نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح نور اللہ, اللہ کا نور, یہ ساری چیزیں اس طرح دیکھیے, یہ اضافت جو ہے اللہ کی طرف, یہ نسبت جو ہے اللہ کی طرف, یہ اللہ کے ذات یا اللہ کے وجود میں ٹکڑا بنانے کی نہیں ہے کہ اللہ آدھا عرش کے اوپر ہے آدھا بیت اللہ کے اندر ہے, یا اللہ مستوی عرش ہے کس طرح ہے یہ وہی جانتا ہے اور آدھا اس اونٹنی پر سوار ہے نہیں, جس طرح ناقت اللہ اور بیت اللہ کے اندر اللہ کے وجود میں ٹکڑا ماننا لازم نہیں آتا ہے, اسی طرح نور من نور اللہ کہنے سے بھی اللہ کے نور کا ٹکڑا ماننا لازم نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کہ میں نے ایک تفصیل حضرت سورہ المائدہ کے اندر بھی پیش کی تھی کہ جس وقت ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ, کہ اللہ کے نوروں میں سے نور, تو آپ نے تو نبی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مان لیا, تو یہ تو اللہ کے جسم کا اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانا تو اللہ کا جسم تم نے مان لیا معاذ اللہ. تو ہم نے کہا یہ ٹکڑے کا نظریہ کہاں سے آپ نے نکال لیا, کہا کہ دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں نور من نور اللہ, اللہ کے نور سے نور, اور یہ من جو ہے میم اور نون, یہ من جو ہے یہ جزیت کے لیے آتا ہے, بازیت کے لیے آتا ہے. مثلا کوئی شخص یہ کہے اخذت المال من الکیس, کہ میں نے اپنے جیب میں سے کچھ پیسے نکالے, کچھ کو چھوڑ دیا اور کچھ نکالے, تو یہ کچھ کا معنی کس نے پیدا کیا, من نے. کس نے, من نے. تو کہا جاتا ہے نور من نور اللہ, تو یہ اللہ کے نور میں سے کچھ نور, تو تم نے اللہ کے نور کی جزیت کا دعویٰ کر دیا اور یہ تو شرک ہے. ہم نے کہا اگر یہ شرک ہے تو اللہ حضرت آدم سے کہتا ہے نفخت فیہ من روحی, قرآن میں موجود ہے 14 پارے میں اللہ فرماتا ہے نفخت فیہ من روحی, ہم نے آدم میں اپنی روح سے پھونکا. تو دیکھیں آدم میں جو روح پھونکی جا رہی ہے اس کو اللہ فرما رہا ہے من روحی, کہ میری روح میں سے. اگر من کو ہر جگہ پر جزیت کے معنی میں لیا جائے تو کیا یہ معنی لازم آئے گا کہ آدھی روح خدا کے پاس رہ گئی اور آدھی روح آدم کے پاس پہنچ گئی؟ تو جس طرح من روحی کہنے سے جزیت کا باطل عقیدہ لازم نہیں آتا, اسی طرح من نور اللہ کہنے سے بھی باطل عقیدہ لازم, بلکہ یہ من تشرف کے لیے ہے, شرف کے لیے ہے, یعنی اللہ کے بیت اللہ, یہ اللہ کے اللہ کی شفقت اور اللہ کی رحمت سے شرف پانے والا, ناقت اللہ اللہ کی بارگاہ سے شرف پانے والا, اور سرکار کو جو کہا جاتا ہے نور اللہ, یہ اللہ کے انوار سے شرف پانے والا, وہاں پر جزیت کا معنی نہیں پیدا کیا جاتا. اب جیسی وہ اونٹنی بن گئی, یہ ضمن میں نے آپ کے سامنے مسئلہ نورانیت کے حوالے سے بات کی ہے, جب وہ اونٹنی بن گئی اس نے بچہ جن دیا, اب یہ حسد اور بغض میں نہ مانے آگے بڑھے اور انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی اور یہاں تک کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا, اور جب اس کو قتل کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس اونٹنی کو اپنی اونٹنی فرمایا تھا, تو اب قوم سمود پر عذاب آیا. تو یہی کہا جا رہا ہے ان سے کہ تم سے تو ذہین قوم تھی لیکن جب انہوں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ختم کر دیا. آج ان کے محلات کو دیکھ کر تم حیران ہو تو کتنے بڑے انجینئر تھے یہ کہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے, اور آج بھی قوم عاد اور قوم سمود کے آثار کا جائزہ لیا جائے تو آج بھی بڑے سے بڑا انسان ذہین جس کی انجینئری دنیا میں مانی جاتی ہے, آج ہی وہ جا کر گویا کہ مصر کی وادیوں کے اندر اور مصر کے صحراؤں کے اندر اور عرب کے جزیرے کے اندر قوم سمود کے معاملات کو دیکھ کر تنگ رہ جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ان کے پاس کون سے اوزار تھے, کون سا نقشہ تھا, کون سے طریقے تھے, اتنے خوبصورت غار انہوں نے اندر بنائے ہیں اور اس میں وہ زندگی گزارا تھا, اور اس میں نہروں کی بھی قسمیں تھیں, اور اس میں کھیتی باڑی بھی ہوا کر, ساری چیزیں انہوں نے بنائی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دیا, وہ تم سے زیادہ ذہین تھی, تم تو ان کے سامنے اشر شیر بھی نہیں ہو, ہماری توحید کا انکار کرتے ہو. انہوں نے جب انکار کیا تو ہم نے ان کو نیست و نابود کیا. چلتے چلتے ایک بات یہاں پر اور عرض کروں قوم سمود کے حوالے سے, کہ جب قوم سمود کو غرق کر دیا گیا اس اونٹنی کی توہین میں, تو وہی روایت حضرت علی سے متعلق, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا اپنے دونوں ہاتھوں میں اور ارشاد فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی خلق میں دو آدمی بڑے بدترین ہیں, میں نے اس پر مفصل تقریر کی ہے, دو آدمی بڑے بدترین ہیں. حضرت مولا علی نے پوچھا حضور وہ کون؟ فرمایا ایک وہ ہے کہ جس نے قوم سمود کی اس اونٹنی جو قوم سمود کے لیے پیش کی گئی تھی, حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کیا, وہ اس انسانیت کا سب سے بڑا بدبخت اور بدترین آدمی ہے. اور پھر سرکار نے آپ کے کان کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا علی جو تیری گردن پر اس جگہ پر وار کرے گا. اور فرمایا علی اس وقت مجھے یاد کرنا کہ جب تیری داڑھی مکمل مکمل گویا کہ خون سے تر ہو جائے گی. اب تاریخ روایت اور تواتر سے اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت علی کے وصال سے 6 مہینہ پہلے آپ شدید بیمار ہوئے, بصرہ میں جا کر آباد ہوئے. مدینہ کے ہاشمیوں کو جب پتا چلا کہ مولا علی وہاں پر ہیں تو وہ سفر کر کے وہاں پہنچے, کہ حضور آپ کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے, آپ مدینہ چلیں. تو
وہاں پر ہم آپ کو رکھیں گے. آپ نے اپنے دوستوں کو مسکرا کر فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج مجھ میں پلک جھپکنے کی طاقت نہیں ہے, میں مر جاؤں گا؟ فرمایا نہیں, میری موت ایسی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب تک تیری یہ داڑھی خون سے تر نہیں ہو جائے گی علی تجھے موت نہیں آئے. تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار سب کے انجام کو بھی جانتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب پس پشت کیا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا اور انجام کی کوئی خبر نہیں, یہ سب ایک لایانی اور بے دینی باتیں ہیں. تو یہ دو شرف ایک ناقت اللہ کو نصیب ہوا ہے اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس قوم سے کہا کہ دیکھو وہ ذہین قوم ہے, ہم نے اس کو ختم کر دیا صرف اس وجہ سے انہوں نے ہماری توحید اور ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا. فرما الم یارو کم اہلک من قبل من قرنی مکن نہ ہوں فی الارض, کیا تم نہیں دیکھتے سیر و تفریح کرتے وقت کہ تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی گئی تھی, جن کا تسلط, جن کا دبدبا, جن کا غلغلہ, جن کی حکومت اور جن کا روب تم سے زیادہ زمین پر تھا, تم سے بڑے بڑے محلات میں وہ رہتے تھے, تم سے بڑے وہ ذہین تھے. اللہ خود کہتا ہے مالم نمکن لکم, اور وہ ایسے رہتے تھے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو, ایسے رہنے کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو, وہ اتنی ذہین قوم تھی. اللہ فرماتا وارسلنا السماء علیہم مدرارا, لیکن جب انہوں نے ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا اور ہمارے دین کا مذاق اڑایا, وارسلنا السماء علیہم مدرارا, تو ہم نے بھیجے ان کی طرف بادل جو بارش سے بھرے ہوئے تھے اور پتھروں سے بھرے ہوئے تھے, اور ان پر سنگ باری اور موسلادار بارش کی صورت میں ہونا شروع ہو گئی. فرمایا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم, اور ہم نے بنا دی نہریں جو بہتی تھی ان کے گھروں کے نیچے سے, یعنی ہم نے ان کے لیے انعامات بھی کیے پھر عذاب میں بدل دیے. فرمایا بذنوبہم, ان کی اس خطا کی وجہ سے. فرمایا کیا ہوا جب اتنی ذہین قوم مر گئی اور ہم نے اس کو پیوندے خاک کر دیا, اتنی ذہین قوم, قوم سمود جیسی ذہین قوم کہ ان کے جیسا انجینئر شاید ہی کوئی پیدا ہو, یعنی اتنے ماہر ترین قوم, اتنے بڑے گویا کہ معمار لوگ جو ایسی تعمیرات کریں. فرمایا لیکن جب ان کو ختم کر لیا تو ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی. فرمایا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, ہم نے ان کے بعد ایک قوم اور آباد کر دی. تم یہ سمجھو کہ ہم قوموں کو غرق کر دیں, ختم کر دیں, پھر رب کو بڑی فکر ہوگی. اللہ فرماتا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, جنہوں نے نافرمانی کی ہم نے ان کو پیوند خاک کر دیا, اس کے بعد ایک قوم اور ہم نے دنیا میں بسا دی. تو لہذا تم بھی اس سے عبرت حاصل کرو کہ جو تم ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہو اور توحید کا انکار کرتے ہو, برملا شرک کرتے ہو, تو یہ تمہارے لیے بڑی عبرت والی بات ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے اس میں بالخصوص امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ باتیں بتا دی کہ جب تک تمہاری صلاحیتیں اور تمہاری تمام تر تعمیری صلاحیتیں خدمت خلق کے لیے وقف نہ ہو جائیں, اور جب تمہاری تمام تر تعمیری صلاحیتیں جو تمہارے کو بلند کرتی ہے وہ اللہ کے لیے, نبی کے لیے, دین کے عروج کے لیے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے جب یہ ساری صرف ہو جائیں گی تو فرما حکمرانی بھی تمہارے پاس ہوگی اور مسند بھی تمہارے پاس ہوگا. لیکن جب تم طاؤس اور رباب کے دل دادا ہو جاؤ گے, اور جناب جو ہم پر آج حکمران مسلط ہے وہ کعبے کے اندر جا کر فخر کرتے کہ ہم چار دفعہ کعبے میں گئے, ان سے پوچھو شراب کتنی دفعہ پی تھی آپ, یاد نہیں آپ, آپ کہتے ہیں فخر صاحب ٹیلی ویژن پر کہتے ہیں کہ جناب میں کتنی دفعہ کعبے کے اندر گیا ہوں اور میں گویا کہ کوئی فرشتہ پن بن گیا ہوں, تو شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کو خدا نے اتنا بڑا رتبہ دے دیا کہ آپ کعبے میں چلے گئے, پھر بھی آپ کے گھروں میں میخانے کی نفلیں لگتی, پھر بھی وہاں پر طوائفیں ناچی جاتی ہیں, تو شرم آنی چاہیے آپ کو. رب کریم فرماتا ہے کہ جب تک تمہاری تعمیری صلاحیتیں ہمارے دین کے لیے ہوں گی تو حکمرانی تمہارے پاس ہوگی, اور جہاں تم طاؤس اور رباب کے دل دادا بن جاؤ گے تو پش مردہ پھولوں کی طرح تمہیں بھی باغ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے. تو جو پھول سوکھ کر گر جاتے ہیں پھر اس کو باغوں کے اندر نہیں رکھا جاتا. تو حضرات گرامی, اگر کوئی نیکی پر فخر کرے تو پھر اسی دوام پر چلنے کی کوشش, سارے الٹے سیدھے کام گویا کہ کرتے رہیں, اللہ کی حدود کو توڑتے رہیں, شریعت مطہرہ کا مذاق اڑاتے رہیں, بے دین اور لادین قسم کے گویا کہ ابن الوقت لوگوں کو اٹھایا جا سکے, اور پھر کہے میں تو کعبہ کی دروازہ میرے لیے کھلا ہے. تو کعبے کا دروازہ کھلا تو کوئی بڑی بات نہیں, جب کعبہ بتوں کے تصرف میں تھا تو جناب وہاں پر سب کچھ ہوا کرتا تھا. تو کعبے میں جانا شرف کی بات نہیں ہے, اس دین کے ساتھ وفا کرنا شرف کی بات. اور اتنا حدود اللہ کے تحت مذاق اڑا کر زنا کو عام کر دیا گیا, زانیوں کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ جی تھانہ کچھ نہیں کرے گا, اب جا کر جناب جج کو اٹھاؤ, جج کو اٹھانے کے لیے چار بوتلیں اسے پہلے پیش کرنی پڑیں گی, تب جا کے جج کی آنکھ کھلے گی. تو یہ ساری بہرا روی معاشرے کے اندر اور پاک سرزمین جو اللہ اور اس کے نبی کے دین کے لیے بنایا گیا اس کے اندر جو بے غیرتی اور بے حیائی کا نظام لایا گیا اس کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ ہم کعبے میں گئے ہیں, کعبے میں جائیں یا جہاں پر بھی جائیں, یہود یہ کہتے تھے ابن اللہ, ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. اللہ نے فرمایا لاڈلے جیسا کام بھی کر کے دکھاؤ. خالی یہ کہہ دینا کہ ابن اللہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں, تو لاڈلے اگر تم سعودیہ کے بڑے لاڈلے ہو تو پھر اللہ کے دین والا کام کر کے بتاؤ. وہ کعبے میں جو گئے ہو تو کعبے کا جو رب ہے اس کی رضا والا کام کر کے بتاؤ, تاکہ پھر پتا چلے کہ واقعی میں نظم و نسق باقی ہے. آج پورا ملک دہشت گردی کے شکار میں ہے, بم دھماکے کے شکار میں ہے, ایجنسیاں اپنی بے حسی اور بے غیرتی کے اندر ہر عروج کو پہنچ گئی ہے. اور ہمیں تو فکر یہ ہے کہ رمضان مبارک یہ مقدس مہینے کی آمد ہے کہ جس میں مسلمان اپنے دل سے ہر قسم کی حرص اور دنیا کو نکال کر خدا کے گھر میں حاضری ہو کر توبہ تائب کرتا ہے. آج ہماری حکومت کس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ آج کوئی ضمانت ہے کہ مساجد میں نمازیوں کے لیے کوئی تحفظ کیا جائے گا؟ آج اتنے دن گزر گئے ہیں, ہمارے پاس حکومت کا ایک نمائندہ نہیں آیا کہ جناب آپ کی مسجد میں کیا ضرورت ہے. یہاں پر تراویح کے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, بڑی رات کو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں مولا اگر یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ تائب کرتے ہیں, ایسے جابر اور ظالموں سے ہماری گردنوں کو آزاد. اور رمضان مبارک کو اس مہینے کو انتہائی احترام کے ساتھ ہمیں اور ساری عبادتیں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق رحمت فرما. اور مولا کریم خاص طور پر رمضان مبارک میں ہر مسجد, ہر مسلمان اور اس کا گھر اور اس کی عزت و آبرو کو دہشت گردی ناگہانی آفتوں سے مولا کریم محفوظ, کہ جب ہو سکتا ہے حضرت گرامی کے حکمران ہماری بے غیرت تو ہو چکے ہیں, لیکن یہ جب ہو سکتا ہے کہ جب میں اور آپ مل کر اللہ کے گھر کی پاسداری کے لیے جب ہم آئیں تو ہماری نظر گرد و نواح کے اندر ہو, ادھر ادھر ہو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو یہاں پر ہمارے معمر نمازی حضرات, بڑی عمر کے جو نمازی ہیں, ان کو اس مسجد سے شوق نہیں ہوگا تو کس کو شوق ہوگا؟ جن کی پوری زندگی اس مسجد میں نماز پڑھتی ہوئی گزر گئی. میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی تھیلی بھی لے کر آتا ہے تو فوراً جاتے ہیں آگے چیک کرتے ہیں. تو یہ ایک خدمت خلق کا وہ ذریعہ ہے کہ جو ہمیں مل کر ادا کرنا ہے, اور بالخصوص رمضان مبارک کے اندر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کہ ہماری جو عبادت گاہیں ہیں اس کی حفاظت خاک حکومت کرے گی. کہ جناب وہ تو ہم خود کریں گے, اللہ کے گھر کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جنہیں اللہ اپنی یادوں کے لیے چن لیا کرتا ہے. اللہ کے گھر میں سکون کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنی یادوں کے لیے چن لیا کرتا ہے. اور وہ عظیم اور محتشم مہینہ رمضان مبارک کی آمد کا ہے. تو میں اس درس کے حوالے سے قوم سمود اور قوم عاد کے تمام عبرت والے واقعات کو میں خود بھی یاد کرتا ہوں, آپ بھی یاد کریں کہ جب تک ہماری قوت, یہ ہمارا مال, یہ ساری چیزیں اللہ کے دین اور اللہ کے شعار اور اللہ کے نشانیوں کے تحفظ کے لیے خرچ ہوتا رہے گا, اللہ کی نشانیوں کے تحفظ کے لیے اور جو ان نشانیوں سے وابستہ ہیں ان نمازی, ان صالحین کی معاونت میں خرچ ہوتا رہے گا, تو انشاءاللہ قیامت کے دن تک ہمارے قومیں جو پیدا ہوتی رہیں گی تو ہماری نسلوں میں ہی اقتدار رہے گا, ہماری ہی نسلوں کے اندر مال کی فراوانی رہے گی, ہماری نسلوں کے اندر ہی دنیا کی نعمتوں سے انہوں کو بہرہ مند کیا جائے گا. اور رب کریم فرماتا ہے اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, ہم اپنی عبادت کرنے والے اور لوگوں کو پیدا کر دیں گے, اور لوگوں کو پیدا کریں گے. تو مولا ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں, مولا ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں. مولا کریم ہمیں زمین اور آسمان کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما, مال کے خسران کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ, اولاد کے خسران کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما, عزت و آبرو, حشمت و جلال کی ناگہانی جو مصیبتیں مولا کریم آتی ہیں, اپنے حبیب کے طفیل ہمیں اس سے محفوظ.